बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن تلاوت کلام اللہ مجید اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, یہ تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سائنسی ترقی اور علمی سرحدوں سے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کو بدنام اور معیشت کے بارے میں ابہام پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت جاری کی ہے. اور ہندوستانی سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کے خلاف عرضیوں کو اکثریتی فیصلے سے خارج کر دیا. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سائنسی ترقی اور علمی سرحدوں سے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ یونینوں کی مرکزی کونسل کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے طلبہ کے اسلامی انجمنوں کو ایران کے خزانوں میں سے ایک اور منفرد مشن کا حامل قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ ثابت قدمی, ارد گرد کے ماحول کی تبدیلی اور اسلامی نظام کے پیغام کی وضاحت یورپ میں قائم ایرانی طلبہ کے اسلامی یونینوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. آپ نے اسلام اور جمہوریت کے درمیان رابطوں سمیت ایران کے اسلامی نظام کے اصولوں کی تشریح کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ کا پیغام یہ ہے کہ حکومت کی تشکیل میں عوام کے ساتھ ساتھ دین اور ایمان کے اصول بھی مؤثر کردار ادا کرتے رہیں. آپ نے سائنس اور سائنسی ترقی کے معاملے کو حالیہ برسوں میں ملک میں جاری بحث و مباحثے کا اہم موضوع قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سائنسی ترقی اور علمی سرحدوں سے آگے قدم بڑھانے پر توجہ دی جائے تاکہ تصور پیدا نہ ہو کہ مذہبی اور انقلابی مسائل کی طرف توجہ علمی سائنسی ترقی کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتی ہے. ایران کی وزارت خارجہ میں جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کی پیروی کرنے والی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ دنیا کے چار ممالک کے شہری امریکہ کی اس دہشت گردانہ کارروائی میں شریک تھے. وزارت خارجہ میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کیس کی پیروی کرنے والے خصوصی قانونی اور بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ عباس علی قط خدائی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس مقدمے کے لیے تیار کی گئی فرد جرم میں متعدد غیر ملکی شہریوں کے نام بھی شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اور عوامی سفارتکاری کے میدان میں یہ بھی پیشنگوئی کی گئی تھی کہ اس کیس کو بین الاقوامی فورموں اور رائے عامہ میں کس طرح پیش اور کس طرح اس کی پیروی کی جائے. جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کے کیس کی پیروی کے لیے قائم خصوصی قانونی اور بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بین الاقوامی فورموں پر اس ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے راستے موجود ہیں. عباس علی قط خدائی نے واضح کیا کہ قانونی لحاظ سے یہ کیس پوری طرح آمادہ ہے اور ہم ملک کی عدالتوں کے دائرے اختیار کے مطابق کیس کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغداد ایئرپورٹ پر انجام پانے والے اس جرم میں ایران کے 5 شہری شہید ہوئے تھے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعزیراتی قوانین کے تحت اس جرم کے خلاف اندرون ملک مقدمہ چلانے کے اختیار ہمیں حاصل ہے۔ بین الاقوامی سامراج مخالف رابطہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن نے کہا کہ اگر قاسم سلیمانی آج ہمارے درمیان ہوتے تو میں عالمی سامراج کے خلاف ان کی جد و جہد پر ان کا شکریہ ادا کرتی۔ امریکی جنگ مخالف گروپ کی سربراہ اور بین الاقوامی سامراج مخالف رابطہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن سارا فلاؤنڈرز نے نیوز ایجنسی ارنا کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قاسم سلیمانی سے میں نے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایران کے ایک سیاسی رہنما اور فوجی کمانڈر کے طور پر انہوں نے نہ صرف فلسطین اور پورے خطے میں مزاحمت کو مضبوط بنایا بلکہ وینزویلا جیسے ملکوں کا بھی دفاع کیا۔ اس امریکی سیاسی کارکن نے مزید کہا کہ قاسم سلیمانی ایک طاقتور فوجی کمانڈر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ کے سفارتی میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ امریکیوں نے قاسم سلیمانی کو کیوں شہید کیا، سارا فلاؤنڈرز نے کہا کہ فلسطین سمیت خطے کے مزاحمتی بلاک کے ساتھ بھرپور تعاون کی وجہ سے وہ امریکی سامراج کی ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر آ گئے تھے، کیونکہ امریکہ شروع سے ہی اسرائیلی حکومت کا بنیادی حامی رہا ہے۔ ایران کے ذوالفقار فوجی مشقوں کے اختتام پر فوج کے کمانڈر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ ایران کے مسلح افواج غاصب حسین حکومت کی ہر قسم کی ممکنہ جارحیت کا دندہ شکن جواب دیں گی اور اس کے ہر طرح کی جارحیت کا بہت زیادہ سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے ذوالفقار جنگی مشقوں کے اختتام پر کہا کہ ایران کی فوجی مشقیں دوست ملکوں اور علاقے کی قوموں کے لیے صلح و دوستی کے پیغام کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بدخواہوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کے مسلح افواج اپنے اقدار و امنگوں، ملکی حدود اور سرحدوں، عرضی سالمیت اور نظام اسلامی کے تحفظ کے لیے نہایت سنجیدہ ہیں اور دشمن کی ممکنہ جارحیت کا دندہ شکن جواب دیں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کی مالی معاونت کرنے والے نیٹ ورک کے اہم عناصر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت نے خفیہ اہلکاروں کے ہاتھوں دہشت گرد گروہ ایم کے او کی آپریشنل ٹیموں کے سب سے بڑے مالیاتی نیٹ ورک کی شناخت اور اس نیٹ ورک کے اہم عناصر کی گرفتاری کی اطلاع دی ہے۔ انٹیلیجنس کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ سب سے بڑے مالیاتی نیٹ ورک اور دہشت گرد گروہ ایم کے او کی آپریشنل ٹیموں کے ساز و سامان کی شناخت ملک کے خفیہ شعبے کے اہلکاروں کے ذریعے کی گئی ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا، جن میں نیٹ ورک کے اہم عناصر شامل ہیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کو بدنام اور معیشت کے بارے میں ابہام پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس میں ملک میں جاری حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں سمیت دیگر ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھنے کے علاوہ معیشت کو نشانہ بنانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد اور دیگر فوجی قیادت کے علاوہ اہم وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے اپنی کابینہ کا اجلاس آج منگل طلب کر لیا، جس کا مقصد وزراء اور مشیروں کو قومی سلامتی کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ جی اے نیوز کے ساتھ گفتگو کے دوران خواجہ محمد آصف نے کہا کہ افغان حکومت نے معاہدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغان حکومت سے رابطے میں ہیں، سرحد پار کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے قومی اسمبلی کو بریفنگ دی اور مذاکرات کا پس منظر اور پیش رفت بتائی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عمران خان نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ایجنسیاں ہمارے لوگوں کو توڑ رہی تھیں، لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ جی این این کے پروگرام میں گفتگو کرتے ان کا کہنا تھا کہ یہ پلان پہلے ہی بن گیا تھا، اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے ایک گراؤنڈ پر ہو رہی تھی، ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہی تھیں، لیکن جنرل باجوا کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ یہ منصوبہ 2021 کی گرمیوں میں بن گیا تھا۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 200 روپے مہنگا ہو کر 2800 روپے کا ہو گیا۔ بلوچستان میں گندم کا بحران سنگین ہو گیا۔ چند دن میں 1 کلو آٹا 130 روپے سے بڑھ کر 140 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ خوراک حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں گندم کا صرف 10,000 بوریوں کا اسٹاک باقی رہ گیا ہے۔ صوبے میں گندم کے بحران کی وجہ سے شہریوں اور آٹا ملز مالکان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کے خلاف عرضیوں کو اکثریت فیصلے سے خارج کر دیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے نوٹ بندی کے خلاف اپیلوں کو 4-1 سے خارج کر دیا۔ نوٹ بندی کے خلاف عرضیوں کے سماعت کے لیے ہندوستانی سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ جسٹس ایس عبد النظیر کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا تھا۔ بینچ نے اس کیس کی سماعت کے بعد 7 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو پیر 2 جنوری کو سنایا گیا۔ 4 ججوں نے اپیلوں کو خارج کرنے کا فیصلہ دیا، جبکہ بینچ کے ایک رکن جسٹس ناگ رتن نے اکثریت فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ نوٹ بندی گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں بلکہ قانون سازی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ دمشق ایئرپورٹ پر سینی حکومت کے فضائی حملے میں کم سے کم 4 افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سانہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دمشق ایئرپورٹ پر غاصب سینی حکومت کے جارحانہ حملے میں شام کے 2 فوجی جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ شامی فوجی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے دمشق ایئرپورٹ کو تبریہ جھیل کے شمالی علاقے سے میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ ایک صہیونی جنرل کا کہنا ہے کہ نتن یاہو ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ صہیونی فوج میں شمالی علاقے کے سابق ڈپٹی کمانڈر نے اس حکومت کی انتہا پسند کابینہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نئے وزیر اعظم صہیونی حکومت کی سلامتی اور سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے شمالی علاقے کے سابق ڈپٹی کمانڈر جنرل ایال بن روین نے اس حکومت کی نئی کابینہ کی تشکیل کے موقع پر اپنے رد عمل میں کہا کہ بنیامین نتن یاہو اپنے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں سے اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سے اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کارناموں اور ان کے قتل کے محرکات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی ایسی حالت میں منائی جا رہی ہے کہ دوست اور دشمن سبھی تکفیری دہشت گردی کا سر کچلنے میں ان کے بنیادی کردار کا اعتراف کرتے ہیں۔ بنابراین آج کے پروگرام میں ہم شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے دہشت گردانہ قتل کے محرکات کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
سپاہ پاسداران کے قدس فورس کے کمانڈر شہید قاسم سلیمانی بہادری، بے باکی، بے تکلفی، سادگی، فراغ دلی، خلوص اور نیک نیتی جیسی بے شمار خصوصیات کے حامل تھے۔ وہ مظلوموں کے حامی اور جابروں اور مستکبروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر پہچانے جاتے تھے، جن کی ان دنوں دنیا بھر میں تیسری برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی تحریک کو ایک مکتب سے تعبیر کیا ہے اور اس پر توجہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کیس کی پیروی کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ دنیا کے 4 ممالک کے شہری اس دہشت گردی میں شریک رہے ہیں۔ 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں رونما ہونے والے المناک واقعے کو اس وقت 3 سال پورے ہو رہے ہیں، جب مظلوموں کے حامی اور امریکی صہیونی اور تکفیری دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عظیم سپہ سالار جنرل قاسم سلیمانی اپنے ساتھی عراق کے عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کے ہمراہ امریکی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے. آج دنیا کی تمام حریت پسند انہیں یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور انسانیت کے تحفظ کے راہ میں ان کی ناقابل بیان جافشانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. یورپ ہو یا امریکہ، افریقہ ہو یا ایشیا، تمام بر اعظموں میں امریکہ صہیونیت اور تکفیریت کے پروردہ دہشت گرد ٹولے کی نام نہاد حکومت کے خواب چکنا چور کر کے عالمی سامراج کی ناک رگڑنے والے عالم اسلام کے عظیم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ان دنوں بہت سے شہروں اور حتی چھوٹے قریوں اور دیہاتوں میں بھی شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے نام پر لوگ اکٹھا ہو کر انہیں اور ان کے شہید ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. کہیں فرش مجلس بچھائے تو کہیں کانفرنس ہو رہی ہے. جنرل قاسم سلیمانی درحقیقت مزاحمت و استقامت کے میدان میں سب سے بااثر اور ناقابل تسخیر بین الاقوامی شخصیت تھے. امریکہ عالم اسلام کے اس ہردل عزیز اور عالمی شہرت کے حامل شجاع کمانڈروں کو اپنے گھنونے منصوبوں پر عمل درآمد کے راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا. اسی لیے اس نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور صہیونی حکومت نے جنرل قاسم سلیمانی کو راستے سے ہٹانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا. امریکی دہشت گردوں نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے براہ راست حکم پر اس وقت جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا جب وہ عراق کی باضابطہ دعوت پر بغداد پہنچے تھے اور وہ اس ملک کے سرکاری مہمان کا درجہ رکھتے تھے. امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو راستے سے ہٹایا کیونکہ وہ فلسطینی اور یمنی حریت پسندوں، حزب اللہ اور تمام استقامتی تنظیموں کی آواز، مسلمانوں کو مابین اتحاد اور صلح و آشتی کے علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ داعش، القاعدہ، جبهه النصره اور علاقے میں سرگرم دیگر دہشت گرد گروہوں اور ان کے حامیوں اور سہولتکاروں کے راستے میں رکاوٹ تھے. امریکہ نے بزوں میں خود سلیمانی کی جان تو لے لی مگر وہ اس بات سے غافل رہا کہ سلیمانی ایک مکتب ہے جس کے سائے میں مختلف ممالک کے اندر پروان چڑھنے والے جیالے اس کے گھنونے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور وہ بدستور مختلف محاذوں پر عالمی سامراج کے خلاف نبرد آزما رہیں گے.
ناظرین، دنیا میں ہر قسم کی تکفیری اور غیر تکفیری دہشت گردی میں امریکہ کا کردار کسی نہ کسی شکل میں مل جاتا ہے. خاص طور پر القاعدہ، طالبان، جبهه النصره اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور تقویت میں امریکہ کے بنیادی کردار کا خود امریکی رہنماؤں کو بھی اعتراف ہے. القاعدہ کے بانی بن لادن سے سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے خاندانی روابط تھے. القاعدہ اور طالبان دونوں کو امریکہ نے تشکیل دیا، اسلحہ دیا اور ایک عرصے تک کھلے عام ان کی حمایت کرتا رہا. داعش کو امریکہ نے بنایا، اس بات کا اعتراف سابق امریکی وزیر خارجہ ہے ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں کیا ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلسل کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ داعش کو اوباما اور کلنٹن نے بنایا ہے. داعش کے پاس اسلحے بھی امریکی تھے اور پھر جس تیزی کے ساتھ داعش نے عراق اور شام کے 70% علاقوں پر قبضہ کیا اور اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان کیا اور سعودی حکومت نیز امریکی پٹھو خطے کی دیگر رجت پسند حکومتوں نے جس طرح داعش کی مالی اعانت کی اور انتہا پسند وہابی ملاؤں نے داعش کی حمایت میں فتوے صادر کیے، کیا اس کے بعد بھی کوئی اس حقیقت میں شک کر سکتا ہے کہ داعش کو امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا؟ سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی نے عراق اور شام دونوں ملکوں میں داعش کے خلاف جنگ کی کمان سنبھالی. اپنی مشاورت سے دونوں ملکوں میں داعش کی نام نہاد خلافت کو ختم کیا اور امریکہ اور اسرائیل اور ان کے مغربی اور رجت پسند اتحادیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا. یہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا سب سے بڑا محرک تھا. اس کے علاوہ اور بھی بعض محرکات ان کے قتل کے ہو سکتے ہیں لیکن یقیناً ان سب کا تعلق سامراجی اور صہیونی اہداف سے ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے دہشت گردانہ قتل کے محرکات اور اہداف اور اس کے نتائج کا جائزہ لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی صاحب. اس قمر عباس نقوی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی تیسری برسی ہے اور ایران، عراق اور شام کے ساتھ ہی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کی برسی کے مناسبت سے کئی دن پہلے سے پروگراموں، سیمیناروں اور کانفرنسوں کا آغاز ہو چکا ہے. اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ایران میں ان کی برسی منائی جا رہی ہے تو وہ ایرانی جنرل تھے، ایرانی تھے، عراق اور شام میں ان کی برسی کے پروگرام اگر ہو رہے ہیں تو عراق اور شام میں انہوں نے داعش کی نام نہاد خلافت کا خاتمہ کیا اور وہاں کے عوام کو اور حکومت کو داعشی دہشت گردی سے نجات دلائی. دنیا کے دیگر خطوں کے لوگ اور وہاں جو پروگرام منائے جا رہے ہیں شہید قاسم سلیمانی کی برسی پر، تو ان کا شہید قاسم سلیمانی سے کیا تعلق تھا؟
دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے برسی ان کی منائی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور ان کی شہادت کے بعد جس طرح سے پوری دنیا میں غم منایا گیا، اور اس زمانے میں رپورٹس آئی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی فاتحہ خوانی کی مجلسیں اور یہ سب ہوئیں، تو یہ جو شہید قاسم سلیمانی کی مقبولیت ہے یہ کئی پہلوؤں سے ہے، اس پر کئی وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو جو ہے میری نظر میں یہ ہے کہ دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے جس سے پوری دنیا جس میں مبتلا ہے، اور حکومتیں بہرحال نہ سمجھیں یا تجاہل عارفانہ کریں، لیکن عوام کو تو یہ علم ہے ہی کہ کس طرح کے پرابلمس اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دہشت گردی سے. تو شہید قاسم سلیمانی نے دہشت گردی کا جس طرح سے مقابلہ کیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور اتنا ہی واضح تھا کہ مغربی میڈیا جو ہمیشہ ان کی معاندانہ اور پالیسیاں ہوتی ہیں وہاں انہوں نے بھی اس بات کا بہت ہی اچھی طرح سے اعتراف کیا اور کھل کر اعتراف کیا. اور یہ جس طرح کی جس قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ اور جسے ختم کیا ہے شہید قاسم سلیمانی نے، وہ کوئی ایسی دہشت گردی نہیں تھی کہ جس کا تعلق صرف شام اور عراق سے ہی رہا ہو، گو کی آغاز یہیں سے ہوا تھا، لیکن اگر یہاں پر اس سانپ کا پھن کچلا نہیں جاتا تو پھر علاقے اور دنیا کا کوئی بھی ملک اس سے محفوظ نہیں رہتا. چنانچہ ہم نے اسی دوران دیکھا کہ جب یہ تنظیم بہت زیادہ سرگرم تھی شام اور عراق میں، اس دوران ہی علاقائی ممالک بہت سارے اس کی دہشت گردی کے شکار ہوئے، اور علاقے سے باہر یوروپی مغربی ملکوں میں بھی انہوں نے دہشت گردانہ اقدام کیا ہے. تو اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ سب کو مشکل سے انہوں نے بچایا.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
اور سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو اور واضح ذرا تسبیح کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی تفسیر کرو.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جہنم کے سات دروازے اور اس کے چند طبقے ہیں، جس کا سب سے نچلا طبقہ جہنم ہے، جبکہ اس کے اوپر لزا، اس کے اوپر حتمہ، اس کے اوپر سقر، اس کے اوپر جہیم، اس کے اوپر سعیر اور اس کے اوپر حاویہ ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جہنم کفار اور گناہگاروں کے لیے انتقام اور خوف و وحشت کی جگہ ہے. قرآن کریم نے اس کی ایک قید کی طرف توصیف کی ہے جو کافروں پر محیط ہے اور ان کو گھیرے ہوئے ہے. اس میں پردے ہوں گے جو ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور آگ لمبے لمبے ستون کے ساتھ ان کو گھیرے ہوگی. وہاں پر کسی طرح کا سایہ نہ ہوگا اور وہ عذاب کی شدت میں گرفتار ہوں گے. اس میں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کی شدت کبھی ختم نہ ہوگی. اور جب آگ خاموش ہونا چاہے گی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دردناک عذاب کے فرشتے غیظ و غضب کے ساتھ ان پر عذاب کرتے رہیں گے. یہ فرشتے امر خدا سے سرپیچی نہیں کریں گے، اور جو انہیں حکم دیا جائے گا اس کو انجام دیں گے. جہنم کے سات دروازے ہوں گے جس سے ایک گروہ داخل ہوگا. نیز حضرت علی علیہ السلام جہنم کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت زیادہ، اس کی گرمی بے حد شدید، اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ ہوتا رہے گا۔ وہ ایسا گھر ہے جہاں نہ رحمت کا گزر ہے اور نہ ہی وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش خدا کے بدلے عذاب۔ پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیوں کر برداشت کریں گے؟ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے جہنم کو کفار، راہ خدا کو مسدود کرنے والے اور کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، نیز ان مشرکین کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے۔ اسی طرح منافقین، متکبرین، ظالمین، طغیان و سرکشی، خدا و رسول کی تکذیب، خدا و رسول کی نافرمانی، حدود خدا سے تجاوز، اس کی عبادت سے منہ موڑنے، ذکر خدا سے اعراض کرنے، اس کے حضور میں پیش نہ ہونے کی امید نہ رکھنے، روز قیامت کا انکار کرنے، دنیاوی زندگی اس کی زرق و برق اور اس پر اطمینان کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے، برائیوں اور خطاؤں سے بھرے دین خدا سے پھرنے اور کفر پر مرنے، مال حرام کھانے، یتیموں کا مال کھانے، کسی مرد مومن کو ناحق قتل کرنے، سونے چاندی اور مال و دولت جمع کر کے ان کو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے، ظلم و ستم کے بانی اور سردار اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز قیامت ظالم رہنما کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ عذر خواہی کرنے والا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو نماز کی پابندی اور اس کی حفاظت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دو۔ کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم تک پہنچا دیا ہے تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ جہنم میں ہمیشہ صرف کفار و مشرکین رہیں گے، لیکن اہل توحید کے گناہگار لوگ جہنم سے رہا ہو جائیں گے، یا تو رحمت خدا ان کے شامل حال ہو جائے گی یا ان کی شفاعت ہوگی۔ اہل جہنم کے لیے مختلف روحی اور حسی عذاب ہوگا، جس کو خداوند عالم نے عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب شدید سے توصیف کیا ہے۔ جس وقت مجرمین کو گروہ در گروہ جہنم میں لے جایا جائے گا تو عذاب کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ واقعاً متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ دور ہی سے ان کے انتظار میں ہوگی، جب ان کو دیکھے گی تو شیر کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، جس طرح شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کو شیاطین اور وہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پس یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایندھن کا کام کریں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے اور جہنم کی آگ بھڑک اٹھے، اس کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور اپنی شدت کے ساتھ جہنمیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ ان کا کھانا پینا اور لباس بھی آگ ہوگا، جہنم ہی ان کا گہوارہ ہوگا اور اوڑھنا بچھونا۔ وہ طبقات جہنم میں چیختے چلاتے ہوں گے، لیکن عذاب ان کو نیچے اور اوپر سے گھیرے ہوگا۔ جہنم کے مختلف طبقات میں تارکول کے کپڑے اور ان کی پیشانی پر ذلت کے نشان ہوں گے، ان کے چہرے جل رہے ہوں گے اور ان کے سر سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ وہ ہمیشہ اسی دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن مریں گے نہیں، اور نہ ہی ان کے مرنے کی تمنا پوری ہوگی، نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی آئے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اب بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب، محلہ کوپا گنج، مئو، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام ہمیں بہت پسند ہے اور ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر دوستوں کے ہمراہ تمام پروگرام سنتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ماہ رمضان کے بہترین پروگرام سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر ایک پروگرام اپنی مثال آپ ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان نورانی کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور سامعین، محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جوانی کے دور میں بہت زیادہ محنت و لگن سے کام کیا اور بہت ہی زیادہ مال و ثروت جمع کیا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ زندگی و موت کے درمیان جنگ لڑتا رہا، اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ نوجوان نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا، اے رسول خدا، میں نے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کر کے یہ مال و دولت جمع کیے ہیں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو آپ میرے تمام اموال کو راہ خدا میں خرچ کر دیجیے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت و ثروت کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک شخص جو اس واقعے پر محو حیرت تھا، اس نے کہا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے اور اپنے مال و دولت کے ذریعے وہ جنت خرید لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سے ایک خرمہ اٹھایا اور پھر اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، یہ تو خرمہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں ایک خرمہ بھی راہ خدا میں انفاق کر دیتا تو ان تمام دولت و ثروت سے بہتر ہوتا جو اس نے مرنے کے بعد خرچ کرنے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ یہ تمام پروگرام ہمارے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 13 دی 10 جمادی الثانی اور 3 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس جمادی الثانی 618 ہجری قمری کو ایران کے مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار نشاپوری ایران پر منگولوں کے حملوں کے دوران جاں بحق ہوئے. ان کے والد عطار تھے. والد کے انتقال کے بعد انہوں نے بھی والد کا پیشہ اختیار کیا اور عطاری کے ساتھ ساتھ علم طب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. اپنے طبی مشاغل کے علاوہ عطار نشاپوری نے بہت سے صوفیوں کی روایت کے مطابق ایک عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا. انہوں نے مکے کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا. انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت اور مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود سیر و سلوک کی منزلیں طے کیں. تذکرۃ الاولیاء عطار کی گراں قدر کتاب ہے جو صوفیوں کے حالات کے بارے میں ہے. منطق الطیر ان کی دوسری گراں قدر کتاب ہے. تین جنوری 1875 عیسوی کو فرانس کے معروف ادیب اور ماہر لسانیات پیر لاؤس کا انتقال ہوا. وہ 1817 میں پیدا ہوئے. 15 سال کی عمر تک وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ہی اپنے والد کے کارخانے میں کام کرتے رہے. لاروس اسی دور سے ایک لغت تیار کرنے میں مصروف ہو گئے اور برسوں کے مطالعے اور کاوشوں کے بعد گرین لاروس ڈکشنری تیار کرنے میں کامیاب ہوئے. قابل ذکر ہے کہ پیئر لاروس ان شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے فرانس کے اسکول اور کالجوں میں طریقۂ تعلیم کو تبدیل کیا اور نصابی کتب تلخیص کے ساتھ سادہ زبان میں تیار کی. تیرہ سو اٹھاون ہجری شمسی کو تہران میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کی پہلی کانفرنس کا افتتاح ہوا. یہ کانفرنس ایران کے یونیورسٹی کے طلبہ نے منعقد کی جس میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اسلامی انقلاب کے تمام پہلوؤں سے دنیا والوں کو روشناس کرانا, دنیا کی حریت پسند تحریکوں کا تعارف کرانا اور عالمی سامراج کے ظلم و جور کے مقابلے میں ان حریت پسند تحریکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کا راستہ ہموار کرنا اس 7 روزہ کانفرنس کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا. سن 1367 ہجری شمسی کو سابق سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف کے نام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے تاریخی پیغام ارسال کیا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گورباچوف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے ملک کا اصل مسئلہ ملکیت, اقتصاد اور آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ خدا پر حقیقی ایمان کا نہ ہونا ہے.
یہی مسئلہ مغرب کو بے راہ روی اور ناقابل حل مشکل کی طرف لے گیا یا لے جائے گا۔ آپ کا اصل مسئلہ مبدائے ہستی و خلقت اور خدا کی لا حاصل اور طویل مخالفت ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ آج کے بعد کمیونزم کو دنیا کی سیاسی تاریخ کے عجائب گھروں میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مارکسزم انسان کی کسی بھی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال روسی رہنماؤں کی طرف سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی سے بے توجہی کے باعث صرف 2 سال بعد ہی مارکسزم کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد مارکسزم بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ سن 1398 ہجری شمسی کو امریکی فضائیہ نے ایران کے مایا ناز کمانڈر سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک دہشت گردانہ اور بزدلانہ میزائل حملے میں شہید کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے بعد ساتھی بھی شہید ہوئے تھے۔ وہ 20 اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو صوبہ کرمان میں واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی نوجوانی میں کرمان کے ادارے آپ سے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کے بعد سپاہ سے وابستہ ہو گئے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی اپنے حکمت عملی اور بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ سن 1379 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی نے ان کو سپاہ پاسداران کے قدس بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا، اور 1389 ہجری شمسی میں ان کو ایران کے سب سے بڑے فوجی رینگ سے نوازا گیا۔ عراق اور شام میں داعش گروہ کے منظر عام پر آنے کے بعد شہید جنرل قاسم سلیمانی مذکورہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کی درخواست پر وہاں گئے اور عوامی فورس کو منظم کر کے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف مزاحمت کی۔ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی کافی حد تک اس عظیم ایرانی کمانڈر کی مرہون منت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری و اصلح لی آخرتی فإنها دار مقری اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و علی آل طیبین الطاهرین وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولو عدوا الا دفعت ببسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء استدفع كل مكروه اوله سخطه و از تجلب کل محبوب اوله رضا فاختم لی من کب الغفران یا ولی الاحسان برحمتک یا ارحم الراحمین.